نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. الحمد للہ اس تراویح میں 16 پارے مکمل ہو گئے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. نام اعمال جو دیے جائیں گے قیامت میں نیک لوگوں کے داہنے ہاتھ میں اور برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں, ان سے کہا جائے گا اقرا کتابک, اپنی زندگی کی کتاب تم پڑھ لو, تم خود ہی مصنف ہو, تمہاری اپنی تصنیف کردہ ہے یہ کتاب, کسی اور نے نہیں لکھی. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج کے دن تمہارے لیے یہی کافی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر شخص دنیا میں جو عمل بھی کر رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتے ایسے رکھ دیے ہیں, متعین فرما دیے ہیں, اس کی ہر نقل و حرکت, زبان کی ہر بات لکھی جاتی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں اس طرح فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, کہ انسان کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو زبان سے نکالتا ہو اور وہ لکھا نہ جاتا ہو. تو گویا ہمارے ہر نقل و حرکت پر, ہماری زبان کی ہر حرکت پر ایک فرشتہ ہے جو متعین ہے اور وہ ہماری اس بات کو جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں لکھتا ہے. تو یقیناً یہ جو لکھا ہوا ہے اصل میں ہمارا اپنا ہی ہے, تو اس کے مصنف بھی ہم ہی ہیں. اس لیے قیامت کے دن جب یہ نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا تو ساتھ میں کہا جائے گا اقرا کتابک, اپنی کتاب پڑھو, کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, تمہارے لیے آج کے دن یہی کافی ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اس لکھی ہوئی کتاب میں سے کوئی چیز جھٹلا نہیں سکتا. اسی کو اللہ رب العزت نے 15 پارے میں بالکل آخر میں اس طرح سے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, جب کتاب ان کے سامنے رکھی جائے گی نامہ اعمال تو مجرم اس کو دیکھیں گے اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس سے ڈریں گے. وَيَقُولُونَ, اور یوں کہیں گے یا ویلتنا مالی حاضر کتاب, اے افسوس یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها, اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوٹی ہے نہ بڑی, الا احصاها, مگر اس میں وہ لکھا گیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور انسان نے جو کچھ کیا ہے عمل وہ وہاں پر پا لے گا, حاضر پائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. تو جب یہ کتاب پیش کی جائے گی انسان اس کتاب کو پڑھے گا تو افسوس کرے گا اس پر کہ میں نے دنیا میں جو کچھ کیا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو میں نے کیا ہو اور اس میں موجود نہ ہو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, چھوٹی بڑی کوئی بات اس میں ایسی نہیں ہے کہ لکھی بھی نہ ہو. الا احصاها, اور انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے وہاں پر اس کو پا لے گا. اور انسان یعنی ابتدائی درجے میں تو جھٹلائے گا لیکن بعد میں اس کو اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ جو باتیں اس میں لکھی گئی ہیں اس کو تسلیم کرے کہ واقعتاً یہ سب کام میں نے کیے ہیں. الا یہ کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس کی دامنگیر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بخش دیں تو وہ ایک الگ بات ہے. جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ رب العزت بلائیں گے اور اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے یاد دلائیں گے کہ تو نے میرے بندے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا. اب وہ ڈرے گا کہ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, میرے تو بہت بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تیرے اس کے بدلے, گناہ کے بدلے میں یہ نیکی لکھ دی, اس کے بدلے میں یہ لکھ دی. تو اس کو جب یہ احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں تو کہے گا کہ اللہ میں نے تو وہ بھی گناہ کیا تھا وہ بھی کیا تھا وہ بھی کیا تھا, یعنی خود بخود اپنے گناہ بتانے شروع کر دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بتائی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ انسان اپنے مفاد کے لیے اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس میں اس کا فائدہ ہے تو کہیں چوکتا نہیں, وہاں پر بھی وہ فوراً جو چھوٹے چھوٹے گناہ بیان کریں گے وہ کہے گا بڑے بڑے گناہ بھی ابھی تو میرے باقی, اور وہ گنانے شروع کر دے گا میں نے تو یہ بھی کیا تھا میں نے یہ بھی کیا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت دامنگیر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتے، مشرک کی بخشش نہیں فرماتے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اس پر بھروسہ کر کے بس اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید تو لگانی چاہیے، لیکن اس کی رحمت پر بھروسہ کر کے اس کی نافرمانی کرنا یہ شرط بندگی کے خلاف. اللہ تعالیٰ جب اتنی مہربانیاں فرما رہے ہیں تو یہ کہاں زیب دیتا ہے انسان کو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ احسان و سلوک کے معاملے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ جب وہ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لهما اف، تو تم اف بھی نہ کہو. اور یہاں اف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کلمہ نہ کہو جس سے انہیں تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ اگر بغیر کلمہ اف کے بھی آپ کے کسی رویے سے کسی عمل سے ان کو ناگواری محسوس ہوتی ہو اور اس کو ناپسند کرے تو وہ عمل کرنا بھی ناجائز ہوگا. یہاں صرف اف ویسے ہی کہہ دیا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اف کے علاوہ کچھ اور کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ادنا سے ادنا حرف ایک اف ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو عام طور پر کہتا اف، یعنی اس طرح سے کہتا ہے کہ بیزاری کا احساس ہو. فرمایا کہ اس سے بھی چونکہ انہیں تکلیف پہنچتی ہے اس لیے اس جملے سے بھی تم پرہیز کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ بات کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد مجھ پہ بڑا ظلم کرتے ہیں، میرا سارا مال مجھ سے لے لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلاؤ. ان کے والد کو بلایا گیا، جب وہ اپنے والد کو بلانے گیا تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کے والد آ جائیں تو ان سے یہ پوچھئے گا کہ وہ اشعار سنائیں جو ابھی ان کے کانوں نے بھی نہیں سنے، ان سے کہیے گا وہ اشعار سنائیں. چنانچہ وہ اپنے والد کو لے کے آ گیا اور پھر والد کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ تم اس کا مال ظلمن لے لیتے ہو، اس کے پاس کچھ چھوڑتے نہیں ہو. تو والد نے کہا کہ آپ اس سے پوچھیں کہ وہ مال میں کہاں خرچ کرتا ہوں، ایک پھوپھی ہے اس کی اس پر، یا میں اپنی ذات پر، یا اسی طریقے سے ایک اور رشتہ تھا اس کا ذکر کیا کہ اس کے علاوہ میں کہاں خالہ، غالباً یعنی اس بچے کی خالہ ہے اس پر خرچ کرتا ہوں، یا اس کی پھوپھی ہے اس پر خرچ کرتا ہوں، یا اپنی ذات کے علاوہ اس سے پوچھو کہ وہ مال میں کہاں لگاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سمجھ گیا، اور پھر آپ نے اس لڑکے کو کہا کہ انت و مالک لی ابیک، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ اشعار کون سے ہیں جو تمہارے ابھی کانوں نے بھی نہیں سنے لیکن تم نے دل ہی دل میں ان کو دہرایا ہے. تو وہ کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واقعتاً کچھ اشعار ایسے ہیں جو دل ہی دل میں نے کہے تھے، ابھی واقعتاً میرے کانوں نے بھی ان کو سنا نہیں ہے، یعنی میری زبان پر ابھی جاری نہیں ہوئے. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر عمل ہر بات ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہوتا ہے، تو آپ کی اس بات سے کہ یقیناً یہ بات کوئی اور نہیں جانتا، میرے دل کے اندر کی بات ہے اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ میں نے وہ دل میں اشعار کیا کہیں، لیکن آپ جب اطلاع دے رہے ہیں تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم آپ کو ہمارے اندر ہم آپ پر اور بھی زیادہ ایمان میں قوی ہو جاتے ہیں کہ آپ پر ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور پھر انہوں نے کچھ اشعار سنائے جس کا مطلب یہی تھا کہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ میں باپ ہوں، میں نے رات دن اس کی خدمت کی ہے، راتوں کو اگر یہ اٹھ گیا ہے تو اور بیماری میں کی وجہ سے روتا رہا تو ہم ساری رات جاگتے رہے کہ نہ جانے اسے کہاں تکلیف ہوگی. بہرحال اس میں اشعار اسی قسم کے تھے کہ جس میں ایک شکوا اور شکایت سی تھی کہ اب جب یہ بڑا ہو گیا ہے تو ہماری ایک ایک بات اس کو بری لگتی، حالانکہ ہم نے اس کو جو ہے وہ بڑھایا پڑھایا اور جو ہے اس کی خدمت کی، اس کے اچھے برے کو سمجھا. تو جب یہ اشعار اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا کہ انت و مالک لی ابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے، یعنی تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو منع کرے اور روکے. تو بہرحال یہ حق ہے باپ کا کہ اگر وہ کوئی چیز طلب کرتے ہیں اور ہم اس کو دے سکتے ہیں تو یقیناً اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے والد یا دونوں میں سے کوئی ایک ہوں ان کو ان کی خدمت کرو, اور نہ صرف یہ کرو بلکہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے بازوؤں کو عاجزی کے ساتھ ان کے آگے جھکا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہو کہ یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے بچپن میں ان دونوں نے ہم پر رحم فرمایا. اسی طریقے سے یہاں پر قرابت داروں کو ان کو حق دینے کا کہا گیا ہے, فضول خرچی سے روکا گیا ہے کہ فضول خرچی شیطانی کام ہے, اس سے بچو. اسی طریقے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں رزق بڑھا دیتے ہیں اور جس کا رزق چاہیں وہ گھٹا بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. اسی طرح فرمایا کہ تم اس ڈر سے کہ ہم کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پیئیں گے, اولاد بڑھ جائے گی, تو اس بنا پر اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. زمانہ جاہلیت میں چونکہ یہ کام بھی کیا کرتے تھے, اپنی اولادوں کو مار دیا کرتے تھے, اور نظریہ ان کا باطل تھا کہ ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے. آج بھی ہمارے یہ زمانہ جاہلیت والا نظریہ آج ہے کہ یعنی نظریہ یہی ہوتا ہے کہ کم بچے خوشحال کرانا, مطلب یہ بچے کم ہوں گے تو خوشحالی زیادہ آئے گی. حالانکہ بات یہ, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بچہ آتا ہے اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بچے کو ہم روکیں گے غیر فطری طریقے پر تو جو رزق آنا تھا وہ بند ہو جائے گا, کوئی کسی کو نہیں کھلاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں رزق دیتے ہیں, انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں, تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. تو اولاد کو روکنے سے رزق جو ہے وہ نہیں بڑھتا, بلکہ اولاد کے آنے سے اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتے ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جس کے حصے کا رزق آنا تھا جب تم نے اس کو روک دیا تو اللہ نے اس کا رزق بھی روک دیا. اب ایک آدمی کتنوں کا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اور جب ہم ایک کا رزق بند کرتے ہیں تو نہ جانے کتنوں کا رزق بند ہو جاتا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب اس کے بعد خوشحالی کون سی آ جاتی. تو اس لیے عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ چونکہ رزاق اللہ رب العزت کی ذات ہے اور وہی دیتا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ نحن نرزقہم وإیاکم, انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. انسان اپنے ساتھ رزق لے کے آتا ہے اپنا, جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ ملتا ہے اس کو. اس لیے فرمایا کہ یہ بڑی خطا کی بات ہے, غلطی کی بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا, فرمایا کہ زنا بدترین عمل ہے, زنا کرنا تو دور کی بات ہے, اس کے قریب بھی مت جاؤ. ولا تقربوا الزنا, یعنی وہ چیزیں جو انسان کو اس گناہ میں ڈالنے کا سبب بنتی ہیں, اس میں بد نظری ہے, تنہائی میں کسی کے ساتھ ملنا اور بیٹھنا ہے, یہ ساری چیزیں, یا اس کے ساتھ خط و کتابت کرنا ہے, یعنی دوائی زنا جس کو کہتے ہیں, ان تمام چیزوں سے بھی گریز کرنا چاہیے تاکہ انسان اصل گناہ میں مبتلا نہ ہو. ورنہ ابتدان جو ہے خرابیاں تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی نظر آتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ بے تکلفی بڑھتی ہے اور نتیجتاً انسان اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو, بلکہ یہ کہا کہ ولا تقرب الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. انہ کان فاحشہ, یہ بڑی بے حیائی کا اور بے غیرتی کا کام ہے, وساء سبیلا, اور بڑا برا کام. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اس میں فرمایا کہ تم بے گناہوں کو قتل مت کرو. آج لوگ جس طرح سے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, یہ سب قتل ناحق ہیں. قتل حق صرف وہ ہوتا ہے کہ جو قتل کے بدلے میں قتل ہو, اور وہ بھی از خود نہیں, بلکہ جو لوگ مسئول ہیں, حکام ہیں, یعنی اپنا مقدمہ وہاں لے جائے اور پھر باقاعدہ وہاں پر انصاف ہو, اور انصاف کے نتیجے میں قتل کے بدلے میں قتل ہو. ورنہ اگر ہر انسان کو اجازت دے دی جائے کہ جس کا جی چاہے وہ قتل کے بدلے میں قتل کر لیا کرے, تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ معاشرہ جو ہے وہ قتل و غارت گری سے بھر جائے گا, جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. اسی طرح مال یتیم کو کھانے سے منع کیا گیا, اور ماپ تول کا نظام درست رکھنے کو کہا گیا ہے کہ تم جو پیمانے ہیں ناپنے کے یا تولنے کے, ان کو صحیح صحیح تولو, یعنی اگر ناپنا ہے تو صحیح ناپو. آج ہمارے ہاں اس معاملے میں اتنی وہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کپڑا دے رہے ہیں تو گزوں کے حساب سے دیں گے, خرید رہے ہیں تو میٹر کے حساب سے لیں گے, اور اس میں بھی جو ہے وہ ہم ڈنڈی مارتے ہیں, کپڑے کو کھینچ دیتے ہیں, کچھ کچھ کر دیتے ہیں. اسی طرح تولنے کے اندر جو ہے بہت گڑبڑ ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عذاب بھیجا ہے باقاعدہ. وزنوا بالقسطاس, القسطاس المستقیم, اپنے ترازو کو درست رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں, کان ہیں, دل ہے, یہ جو کچھ کرتے ہیں, اولائے کا کان آنو مسولا, پوچھا جائے گا آنکھوں کو کہاں خرچ کیا, دل میں کیا کیا خیالات آئے, اور کانوں سے کیا باتیں سنی, ان سب چیزوں میں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی طرح فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو بلکہ عاجزی انکساری سے کام لو اور اکڑ وغیرہ مت دکھاؤ. اسی طریقے سے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے. یہ چند اصحاب تھے جو اللہ تعالی کی تلاش میں نکلے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو پھر ایک 300 سال تک تقریباً یہ ایک غار میں پڑے رہے سوتے رہے یہاں تک کہ حکومتیں بدل گئیں اور 300 سال کے بعد 309 سال غالباً کہا گیا ہے سلاسمیتن سنی نوزداد اتساب یعنی 309 سال. تو انگریزی حساب سے 300 سال بنتے ہیں اور اگر قمری حساب سے لگائے جائیں تو 309 سال بنتے ہیں. تو یہ 309 سال تک تقریباً ایک غار میں پڑے رہے. اب یہ بات عجیب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے جسموں کو بدلنا عدلتے بدلتے بھی رہے, ان میں قوت بھی رہی, یہاں تک کہ جب یہ اٹھے تو قوی اور توانا تھے. ایسا نہیں تھے کہ بالکل مر کھپ گئے ہوں یا ان کی جو ہے وہ کھالیاں ختم ہو گئی ہوں یا ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں, بلکہ 309 سال کے بعد یہ اٹھے. اٹھنے کے بعد انہوں نے تو یہی سمجھا کہ صبح لیٹے تھے شام کو, یعنی سوئے تو اتنے عرصے لیکن انہوں نے یہی سمجھا کہ بھائی. اور پھر اس کے بعد وہ باہر نکلے اور باہر نکل کر جب انہوں نے کہیں جا کر کھانا وانا لینا چاہا تو وہاں تو دنیا ہی بدل چکی تھی. پہلے کافروں کی حکومت تھی, اب مسلمانوں کی حکومت تھی, اور یہ لوگ اسی کے متلاشی تھے, بےچارے حق کی تلاش میں نکلے تھے. اب وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ اس زمانے میں ایک فتنہ پھیلا, اور فتنہ یہ تھا کہ لوگ اس کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی ان لوگوں کو جگایا, اور پھر جب وہ بادشاہ کے پاس ان کو لے جایا گیا, بادشاہ نے ان سے حالات پوچھے, اور جب ان کو پتا چلا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے, یعنی اس زمانے میں بادشاہ نے جب یہ غائب ہو گئے تھے تو ایک تختی پر ان کے حالات لکھ کر جو ہے وہ رکھ دیے تھے, اور جو بھی بادشاہ آتا تھا اس کے سامنے وہ تختی ہوتی تھی, اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک بادشاہ کے زمانے میں جو ہے وہ حق کی تلاش میں نکلے تھے اور پھر کہیں غائب ہو گئے تھے. اب 300 سال کے بعد جب یہ سامنے آئے تو بادشاہ نے چاہا کہ بھئی میں باقی لوگوں سے بھی ملوں. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بادشاہ اس شخص کے ساتھ تملیخہ جس کا نام تھا وہاں غار پر پہنچے, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اندر گئے تو اللہ نے ان کو پھر دوبارہ سے موت دے دی, اور بعض میں یہ کہ وہ لوگ بھی آئے انہوں نے ملاقات کی, اس کے بعد گفتگو ہونے کے بعد لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو اللہ 300 سال کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں قدرت رکھتا زندہ کرنے کی. تو بہرحال جو اس زمانے میں بگاڑ تھا اس کی اصلاح ہو گئی اور یہ لوگ اپنے غار میں دوبارہ گئے اور اللہ نے ان کو پھر دوبارہ موت دے دی. تو اس اصحاب کہف کا اس میں ذکر ہے. یاد رکھیے سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھنا 22 اجر و ثواب تو ہے ہی, اس کا پڑھنے والا فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیتیں اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی آخر کی 10 آیتیں, اس لیے اگر ہو سکے تو ابتدا اور آخر دونوں کی 10 آیتیں پڑھنی چاہیے روزانہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے سر سے لے کے پیر تک نور ہوں گی, اور جو پوری سورت پر پڑھے گا تو اس کے لیے زمین سے لے کے آسمان تک نور ہوگا, اور اسی طریقے سے ایک جمعے میں پڑھے گا تو اگلے جمعے تک اس کے لیے کفارہ ذنوب بن جائے, گناہوں کے لیے کفارہ ذنوب, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اس لیے اس کا پڑھنا بڑی فضیلت کا سبب ہے اور اس کو جمعے کے دن پڑھنا چاہیے. بہتر ہے کہ اگر ہم جمعے کی نماز سے پہلے ہی پڑھ لیں, لیکن اگر اسی وقت اگر جمعے کی نماز سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو جمعے کے بعد بھی اس سورت کو بہرحال پڑھنا چاہیے, ترک نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا جس میں ان کی زبان سے ایک بات نکل گئی تھی, جب کسی نے پوچھا کہ اس وقت سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے, تو چونکہ ان کو اپنے علم کے مطابق یہی تھا کہ چونکہ نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, اس لیے ان کی زبان سے یہ بات نکلی کہ میں اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اپنے لوگوں سے پسند نہیں کہ ان کی زبان سے ایسا جملہ نکلے جو میں کے اوپر دلالت کرتا ہو یا اپنے بڑائی کا اظہار ہوتا ہو, جس سے اس لیے گرفت ہو گئی. حالانکہ بات صحیح تھی لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ بحیثیت نبی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے, لیکن چونکہ زبان سے یہ بات نکلی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی, اور جو ہے کہا کہ آپ سے بڑا بھی ایک عالم ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ بتایا. حقیقت میں وہ بڑے عالم نہیں تھے ان سے, لیکن ایک خاص علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا, یقیناً وہ علم ایسا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا شریعت کا یقیناً وہ ان کے علم سے بہت بڑا تھا. تو اس میں ایک تو اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے کہ کسی آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ دعویٰ کرے کہ صاحب میں سب سے بڑا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ دعویٰ پسند نہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بھی ہمارا ایک بندہ فلا مقام پر رہتا ہے مجمع البحرین پہ، وہ اس کا علم اس کے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بے نفسی دیکھیے، فوراً کہا کہ اللہ وہ علم میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ان کا پتہ دیجیے تاکہ میں وہاں جاؤں، اور فوراً پھر اپنے ایک شاگرد کو لے کے وہاں روانہ ہو گئے اور ان سے ملاقات بھی ہوئی. تو اس میں اس واقعہ عجیبہ کو بھی ذکر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اس میں سکندر ذوالقرنین کے واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور پھر حضرت مریم کے اس واقعے کو ذکر کیا جس کا میں نے پہلے ابتداء ذکر کر دیا تھا، اور اس میں یہ بات بتائی تھی کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے. چنانچہ یہاں سورہ مریم میں خاص طور پر دوسرے رکوع میں اس کو ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ سے. اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت مریم غسل کے لیے اپنے غسل خانے میں تشریف لے گئی، اور وہاں انہوں نے جو پردہ تھا باقاعدہ کر لیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے حضرت ایک فرشتے کو وہاں بھیج دیا، اور وہ انسانی شکل میں تھا. تو حضرت مریم گھبرا گئیں اور فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی اور کہا کہ تو جو اگر نیک آدمی ہے تو فوراً خدا کے لیے یہاں سے چلا جا. تو اس نے کہا کہ قال انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا رسول و فرشتہ ہوں. تو چونکہ فرشتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسے بھی آتے جاتے رہتے ہیں گھروں میں انسان جس حال میں بھی ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لے احبل کی غلامن زکیہ، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں یعنی تم میں ایک روح پھونک دوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو انہوں نے کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے لڑکا یا اولاد کیسے ہوگی حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک بھی نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. قال کذلک، تو فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ نے چاہا ہے. قال ربک ہوا ہو علی حین، اللہ تعالیٰ پر یہ کام کرنا آسان ہے. ولنجعلہ آیۃ للناس، یہ ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں تاکہ تمہیں لوگوں کے لیے نشان بنا دیں عبرت کا، اور لوگ جو ہے وہ ورحمت منا، ہماری طرف سے رحمت بھی ہوگی. وکان امر مغزی، اللہ جو کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ کام ہوا ہی سمجھو. فحملته فاندبذت به مكانا قصيرا، یہاں تک کہ انہوں نے پھونک ماری اور اللہ تعالیٰ نے حمل جو ہے وہ ان کو ٹھہرا دیا. پھر جب وقت آیا ولادت کا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں حکم دیا کہ اب تم یہاں سے شہر سے جاؤ، آبادی سے باہر ویرانے کی طرف چلے جاؤ. فاجاہ المخاز الى جذع النخل، تو آبادی سے ویرانے کی طرف وہ چلی گئیں، اور اس وقت وہاں پر وہ ایک کھجور کا درخت تھا جہاں جا کے بیٹھی، اور زبان سے ان کے قالت یا لیتنی مت قبل هذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی. وکنت نسیم منسیا، اور میں لوگ مجھے بھلا دیتے، کوئی تھی یا نہیں تھی کسی کو پتا بھی نہ چلتا. فناداها من تحتها، تو ہم نے آواز دی پکارا کہ اللہ تحزنی، غمگین مت ہو. قد جعل ربک تحتک سریا، وہزی الیک، یعنی ولادت ہو گئی، اب حکم دیا کہ حزی الی کی بجید نخلا، یہ کھجور کا جو تنا ہے اسے پکڑ کر اپنی طرف تم ہلاؤ. بات یہ ہے کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے ہی عطا فرما دیتے، ہلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ بات بتائی کہ بھئی رزق کے لیے تم کچھ کوششیں کرو، حصول رزق کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جاؤ کہ گھر میں بیٹھے ہوئے جی دعا کرنا جی اللہ تعالیٰ رزق دے دیں. دعا تو کرتے رہو لیکن ساتھ ساتھ دوا بھی کرو، اس کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارو، کچھ کوششیں کرو، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو اس لیے فرمایا کہ وحزی الیہ کی بجید نخلا تو ساقط علیہ کی رطبن جنیا، جب انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ نے تازہ کھجوریں ان کے اوپر برسا دی، اور فرمایا فکلی وشربی وقر آئینا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر اب تم یہاں سے اپنے گھر کی طرف لوٹو، اگر کوئی آدمی تم سے پوچھے بات چیت کرے تو اس سے کہنا کہ انی نظرت للرحمن صوما، میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے. اس زمانے میں اس شریعت میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں ہماری شریعت میں یہ روزہ اب نہیں ہے، اب صرف وہی روزے ہیں جو جس طرح کے ہمارے ہاں ہوتے ہیں. فلن اکلم الیوم انسیا، کہ آج میں بات نہیں کر سکتی. فاتت بھی قومہ تحمل، تو حضرت مریم اپنی قوم کے پاس آئی، اس بچے کو گود میں اٹھا کر، قال یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قالوا یا مریم، تو قوم کہنے لگی کہ مریم تم نے یہ کیا کام کیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابو کی مراثہ و ما کانت امو کی بغیہ، کہ تمہارے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا، نہ کبھی کسی نے ایسا کیا اور نہ تمہاری ماں ہی ایسی تھی، تو تمہیں ہی ولادت کیسے ہو گئی؟ فاشارت الی، انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اس سے پوچھ لو بھائی، اور وہ بالکل معصوم سا بچہ، قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو کہنے لگی کیسے کلام کرے گا، یہ تو پنگوڑے میں ہے، تمہاری گود میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اٹھایا اور گود ہی میں کلام کیا، قال انی عبداللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی اور نبی بھی بنایا. بات یہ ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو 40 سال سے پہلے نبی بنایا گیا ہو، لیکن یہ بات عرف میں ہوتی ہے کہ جس کو اللہ نے نبی بنایا بنانا ہوتا ہے، گویا یقینی طور پر اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے اور نبی بھی بنانا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام جو ہے وہ مٹی اور پانی ہی میں تھے، یعنی ابھی ان کا خمیر ہی تیار کیا تھا، لیکن اللہ کے علم میں اس وقت بھی نبی تھا. تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی اور مجھے نبی بھی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنتو، جہاں کہیں بھی میں ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن کے میں پیدا ہوا، جس دن کے میں مروں گا، اور جس دن کے میں اٹھایا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں لکھ کر فرمایا کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اتنی تفصیلی کلام اور جزیات جو ہیں وہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی ہیں، کہ اتنی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیان نہیں کی. اور وجہ یہی ہے کہ چونکہ بہت بڑا فتنہ ہے دجال، جو قیامت کے قریب وقوع پذیر ہوگا اور جس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 برس کا زمانہ ایسا آئے گا کہ شیر بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے، عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا. اور تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر ایسی علامات نہ بیان کی جائیں گی تو لوگ کیسے پہچانیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص جو بڑا خوبرو ہوگا، شاید اس کو دجال جو ہے اسے بلائے گا اور اس کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور اس کے بعد اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ بھئی اس کو میں اگر دوبارہ زندہ کر دوں تو بتاؤ میں تمہارا خدا ہوں یا نہیں؟ تو کہیں گے ہاں ہمارے خدا ہیں. چنانچہ وہ دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا، وہ دوبارہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا آئے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ میں پہلے بھی مجھے یقین تھا لیکن اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری اطلاع دی تھی. اب وہ چاہے گا کہ دوبارہ ختم کروں، قتل کر دوں، لیکن پھر اس پر قدرت نہیں ہوگا، پھر وہ ساری چیزیں جو اس کے پاس تھیں سب سلب کر لی جائیں گی، کیونکہ ابتدان جو کچھ دیا گیا تھا وہ ایک امتحان تھا، لیکن بعد میں پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو بہرحال اس کو یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، چونکہ یہ فتنہ دجال ہے اور اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے ہمیں دعا بھی سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. یقیناً یہ پڑھنا صرف اس لیے نہیں تھا کہ آپ نے پڑھ لیا، بلکہ ہمارے لیے تاکہ امت بھی اس کو پڑھے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ نماز کے بعد اس کو پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما. ایک بچہ بیمار ہے، آئی سی یو میں داخل ہے، بلکہ ایک اور بچہ 4 سالہ وہ بھی بیمار ہے، اور بیمار ہے وہ بھی داخل آئی سی یو میں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو شفائے کامل عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں یا گھروں میں، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.